الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات الله. تمام مؤمنین و مؤمنات، شہدائے اسلام، تمام دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کی راہ میں جامع شہادت نوش کیا ہے، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. خصوصی طور پر آج جس مرحوم مغفور کے لیے ان کی چہلوں کی مناسبت سے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، مرحوم اطرت جعفری صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے برزخ کی دنیا کو نورانی فرمائے، ان کے دنیا کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ قلم عفو اور درگزر سے کام لے، اور اس دنیا میں جو ان کی ضرورتیں ہیں وہ بحق اہل البیت ان کو فراہم فرمائے. سب مل کر اس مرحوم کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے. سب مل کر ان دعاؤں کی اجابت کے لیے تین دفعہ بلند آواز سے صلوات بھیجیے. کسی نے کہا تھا کہ موت تو زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. حقیقت یہی ہے. آج جتنے لوگ اس مجلس اور محفل میں تشریف فرما ہیں، آج ہے، کل کہاں پر ہوں گے نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو معلوم ہے. گزشتہ کل میں بہت سارے لوگ ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن آج ساتھ میں نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم واقعی سب کے سب مہمان ہیں، لیکن ضرورت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس اور ادراک ہو کہ ہم واقعی مہمان ہیں. جب مہمان کسی جگہ جاتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے گھنٹہ بیٹھنا ہے، دو گھنٹہ، تین گھنٹے، اس سے زیادہ تو نہیں بیٹھنا. وہ اسی حساب سے وہاں پر جاتا ہے.
اسی حساب سے تیاری کر کے جاتا ہے, اور اس کو چونکہ پتا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس نے پڑاؤ نہیں ڈالنا, ایک محدود وقت ہے, اس محدود وقت کو اس نے وہاں پر صرف کرنا ہے, گزارنا ہے, لہذا وہ اسی حساب سے جاتا ہے اور پھر وہاں سے اٹھ جاتا ہے. اس لیے اپنے ساتھ وہ اتنی ہی چیزیں لے کے جاتا ہے جتنی چیزوں کی ضرورت وہاں پر ہوتی ہے, اس سے نہ زیادہ نہ کم, چونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے جا رہا ہے. یہ جو دنیا ہے جہاں پر میں اور آپ ہیں, یہ اس مہمان یا مہمان خانے کی نسبت تھوڑی سی لمبی اور تھوڑی سی زیادہ عمر والی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس زندگی اور اس دنیا کو ایسا رکھا کہ آپ کو یہ نہ معلوم ہو سکے کہ آپ 100 سال ہیں یا 1 سال ہیں, آپ کو نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم. اور اس کی بھی وجہ رکھی, چونکہ اگر آپ کو مجھے اپنی موت کے وقت کا اندازہ ہوتا تو نہ میں یہاں پر پرسکون رہتا نہ آپ پرسکون رہتے. یعنی آپ کو مجھے اطمینان سے, یہ جو ٹائم آپ کے پاس ہے اس ٹائم کو اطمینان سے گزروانے کے لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی میری زندگی کی لمٹ کا نہیں بتایا, تاکہ جو ٹائم گزارو وہ اطمینان سے گزارو اور معرفت کے ساتھ گزارو, اس لیے بتایا نہیں. اب ذرا غور کیجئے گا کہ ہم جاتے ہوئے تو سب کو دیکھ رہے ہیں اور آتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں. جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں تو جانے کے لیے آئے ہیں, پھر دوسری طرف یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ میں اللہ کی ملکیت ہوں, میں اللہ کی ملکیت ہوں, جو اللہ کی ملکیت ہو اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. جب ایک گاڑی آپ کہتے ہیں فلان شخص کی ملکیت ہے, آپ کسی جانور کے بارے میں کہتے ہیں فلان شخص کی ملکیت ہے, گھر کے بارے میں کہتے ہیں فلان شخص کی ملکیت ہے, تو اس ملکیت کے آثار کیا ہے؟ اس کی اپنی مرضی نہیں ہے, جو مرضی ہے وہ مالک کی ہے. جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ فبشر, بشارت دیجئے کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. صبر کا کیا مطلب ہے؟ ایک وسیع مفہوم اور وسیع معنی ہے. صبر کا مطلب ہے مشکلات کے مقابلے میں استقامت, صبر کا مطلب ہے اپنی خواہشات کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا اور ڈٹ جانا, صبر کا مطلب ہے کہ جب آپ کے سامنے دو رستے ہوں, ایک رستہ آپ کی خواہش کا ہو اور دوسرا رستہ میرے رب کی رضا کا ہو, تو میں خواہش کے رستے کو قدموں تلے رون ڈالوں اور اس رستے کا انتخاب کروں جو میرے رب کا بتایا ہوا اور اس کی مرضی کا رستہ ہے. یہ صبر کا مقام ہے. صبر کا مقام یا صبر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہی آپ کو ایک تھپڑ مار دے تو آپ دوسری گال بھی آگے کر دیں, ہاں دوسرے پہ بھی مارو, یہ صبر نہیں ہے. صرف یہ صبر نہیں ہے کہ کسی نے آپ کا حق مار لیا تو آپ نے کہا چلو یار میں صبر کر لیتا ہوں, کوئی اور بھی آئے وہ بھی میرا حق مار لے. نہیں, صبر کا مفہوم یہ نہیں ہے. صبر کا مفہوم یہ ہے کہ آپ جس رستے پر اللہ کا رستہ سمجھ کر چل رہے ہیں اس رستے پر پوری دیانتداری کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ, پوری توانائی کے ساتھ اس طرح سے چلتے رہے کہ اس رستے پر پیش آنے والی تمام مشکلات اور تمام مصائب کو آپ روندتے چلے جائیں اور وہ مصائب, وہ مشکلات, وہ رکاوٹیں آپ کو رستہ بدلنے پر مجبور نہ کریں. یعنی آپ ان تمام مشکلات پر غلبہ پا سکیں, یہ صبر ہے. یہ صبر کی ایک شکل استقامت ہے. تو یہ استقامت ہے, یہ جو صبر ہے کن چیزوں پر ہے؟
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس دنیا کو آپ کے لیے اور میرے لیے ایک امتحان گاہ بنایا گیا ہے، امتحانی حال. یہاں پر ہر ایک نے آنا ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے اور جو کچھ اس نے کرنا ہے اس پر اس نے توجہ دینی ہے، اور اس توجہ کے نتیجے میں جب آپ اس حال سے نکل جاتے ہیں تو آپ کا پیپر جمع ہو جاتا ہے. اب جیسے ہی آپ نکلے، چند لمحوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد، کچھ وقت کے بعد، آپ کے سامنے حال میں جو کچھ کیا آپ نے اس کا رزلٹ آنا ہے کہ یہ ہے تمہارا کارنامہ. اگر ایسا ہے تو پھر ہم درست رستے پر چلتے کیوں نہیں آئے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقل سے نہیں نوازا؟ کیا ہمیں شعور سے نہیں نوازا؟ کیا ہمیں ادراک کی قوت سے نہیں نوازا؟ کیا ہمارے سامنے درست اور غلط دونوں رستے نہیں رکھے؟ کیا قرآن کریم میں اس نے یہ نہیں فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرًا و اما کفورًا؟ ہم نے اپنے بندوں کے سامنے دونوں رستے رکھ دیے ہیں. یہ رستہ ہدایت کا رستہ ہے، اب اگر ہدایت کے رستے پر چلے گا تو شاکر کہلائے گا، ہدایت کے رستے کو چھوڑ کر جہالت کے رستے پر چلے گا تو کفور کہلائے گا، منکر کہلائے گا. اب اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. کیا مجھے نہیں معلوم؟ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ کیا ہم سب کو نہیں معلوم؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے. کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے مجھے نہیں معلوم تھا. ہمارا المیہ یہ بن گیا ہے، المیہ کہ ہم نے ائمہ اہل البیت اور ان کے ذکر اور ان کی محبت کو ایک ایسا ٹول اور ایک ایسا ذریعہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کرو، اس کے بعد چاہے کچھ بھی کرو. دین یہ نہیں کہتا، دین یہ نہیں کہتا. آپ نے ایک مقولہ سنا ہوگا، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز باز. ہمیشہ زاغوں کے نشیمن میں کسی اور کا تصرف ہوتا ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ بھیڑے بھیڑوں کے ساتھ چلتی ہیں، بھیڑیے بھیڑیوں کے ساتھ چلتے ہیں، شیر شیروں کے ساتھ چلتے ہیں، لومڑیاں لومڑیوں کے ساتھ چلتی ہیں، ہرنے ہرنوں کے ساتھ. اسی طرح سے ہر صنف اپنے صنف کے مطابق. اب آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ چلنا ہے. آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ چلنا ہے. انسان سارے کے سارے انسان نہیں ہوتے. انسان جب ہم کہتے ہیں تو گویا جس کے اوپر سر ہے، دو بازو ہیں اور دھڑ ہے، دو ٹانگیں ہیں، اس کو عام طور پر انسان کہا جاتا ہے. انسان اس بدن کا نام نہیں ہے، انسان اس کے اندر موجود اس روح کا نام ہے جس سے سرزد ہونے والے اعمال، جس کی حرکتیں، جس کے افعال بتاتے ہیں کہ یہ بھیڑیا ہے یا انسان ہے. بدن نہیں بتاتا. بدن نہیں بتاتا. آپ ذرا غور کیجئے گا، کسی ولی کا بدن اور کسی فاسق و فاجر کا بدن، دونوں میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. دونوں گوشت پوشت کے ہیں، دونوں میں مقرر شدہ ہڈیاں ہیں، دونوں کی آنکھیں ہیں، دونوں کا سر ہے، دونوں کا دھڑ ہے، دونوں گوشت پوشت کے ہیں، دونوں میں دھڑ کے حساب سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ کہاں اور وہ کہاں؟ تو اس کا مطلب ہے وہ جو شناخت ہے وہ بدن نہیں ہے، وہ روح ہے. اور روح کیا ہے؟ روح ان خصوصیات کا نام ہے جو خصوصیات آپ کے اس دنیا میں زندگی اور عمل میں آپ کے جسم کے اعضاء اور جوارح سے سرزد ہوتے ہوں اور انجام پاتے ہوں. جو کچھ آپ کا ہاتھ کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ بھیڑیا ہے یا انسان ہے. جو آپ کی زبان کرتی ہے، یہ زبان کا فعل بتاتا ہے کہ یہ انسان ہے یا بھیڑیا ہے. جو آپ کے کان کرتے ہیں، یہی آپ کی قوت سماعت کے نتیجے میں سرزد ہونے والے اعمال اور افعال بتاتے ہیں کہ یہ انسان ہے یا حیوان ہے.
جو آپ کی آنکھ کرتی ہے وہی آپ کے آنکھ کی حرکت اور اس کا فعل بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے. جو آپ کھاتے ہیں زبان سے وہ آپ کی زبان آپ کا منہ بتاتا ہے کہ یہ اصل میں کیا ہے, آپ کا پیٹ بتاتا ہے, آپ کی آنکھیں بتاتی ہیں, یعنی آپ کے یہی اعضاء و جوارح ہیں جن سے سرزد ہونے والا فعل بتاتا ہے کہ یہ شخص انسان ہے یا غیر انسان ہے. غیر انسان میں پھر آپ کو ہزاروں قسمیں نظر آئیں گی. انسان کا مطلب یہ ہے کہ حیوانی خصوصیات کے غلبے اور قید سے آزاد ہونا. انسان کا مطلب یہ ہے. حیوانیت کیا ہے؟ غضب حیوانیت ہے, غصہ حیوانیت ہے, نفس کی خواہشات کی اسیری اور قیدی ہونا حیوانیت ہے, آنکھوں کو اللہ کے دیے ہوئے احکام سے ہٹا کر جہاں اللہ نے روکا وہاں پر استعمال کرنا حیوانیت ہے, منہ کو وہاں استعمال کرنا جہاں پر اللہ نے روکا ہے حیوانیت ہے, وہ کھانا جس سے اللہ نے روکا ہے وہ حیوانیت ہے, وہ بولنا جس سے اللہ نے روکا ہے وہ حیوانیت ہے. ایک ایک کر کے آپ لسٹ بناتے چلے جائیں. ہر وہ چیز جس سے اللہ نے روکا ہے وہ حیوانیت ہے, اس لیے روکا ہے, اور ہر وہ چیز جس کے بجا لانے کا حکم دیا ہے وہ انسانیت ہے, اس لیے اللہ نے انجام دینے کا حکم دیا ہے. اس لیے اللہ مجھ سے اور آپ سے یہ چاہتا ہے کہ ہم انسان بنیں, انسان بنیں. لہذا یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی انسان کو خلق فرما رہا تھا اور فرشتوں کے سامنے اعلان ہوا کہ ہم انسان بنا رہے ہیں, تو فرشتوں نے ان صفات کو دیکھا جو حیوانی تھیں, اللہ نے ان صفات کو دیکھا جو انسانی تھیں. لہذا فرشتوں نے اعتراض کیا اور اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. اب ان حیوانی صفات میں فرشتے ہمیں دیکھ رہے تھے اور ان انسانی صفات میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء اور ان اولیاء اور ائمہ کو دیکھ رہا تھا. یہ دو الگ الگ کیٹیگریز. لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ نیکیوں کے رستے پر چلو, تو نیکیوں کے رستے پر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان ہستیوں کی جو سیرت آپ تک پہنچی ہے اس سیرت کو پڑھو, اس سیرت کو سمجھو, اپنے اندر اس سیرت کی محبت پیدا کرو. یہ محبت آپ کو ان سے جوڑ دے گی, نتیجتاً آپ ان کے پیروکار کہلاؤ گے. عام طور پر ہم, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم حب اہل البیت کو تمام تر مشکلات کے حل کے لیے کافی سمجھتے ہیں. یہ رستہ ہے, حب اہل البیت رستہ ہے, رستہ یعنی اس پر چلتے ہوئے ہی آپ نجات تک پہنچ سکتے ہیں. اگر حب اہل البیت کے رستے کو آپ چھوڑ دیں گے تو نتیجتاً آپ اس منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتے. لیکن اس حب اہل البیت کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ آپ اور میں اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کریں جس کے نتیجے میں میرے اور میرے ان موالی, ان حضرات, ان بزرگوں, ان اولیاء, ان ائمہ اور اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کے درمیان مشابہت پیدا ہو, مشابہت پیدا ہو. آپ شفاعت کی بحث پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو شفاعت کس کو کہتے ہیں؟ شفاعت کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ائمہ آئیں گے, ہمارا ہاتھ تھامیں گے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے اور ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے. یہی ہے نا اس کا حاصل یا کچھ اور ہے؟ شفاعت کا قرآنی تصور ذرا واضح کریں اپنے آپ پر. شفاعت, یہ جو دو انگلیاں ساتھ میں ہیں اس کو کہتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے شفیع ہیں, جڑے ہوئے, یہ جو جڑی ہوئی دو انگلیاں ہیں ان کو کہتے ہیں یہ ایک دوسرے کی شفیع ہے. شفاعت کا کیا مطلب ہے؟ ذم الشیء الی مثلہ, ایک چیز کو دوسری مشابہ چیز کے ساتھ جوڑ دینا. یہ جو آپ کو یہاں پر چھ کرسیاں نظر آ رہی ہیں, یہ کرسیاں ہو بہو ایک طرح کی ہیں. ان ہو بہو ایک طرح کی کرسیوں کو آپ نے ایک دوسرے سے جوڑ دیا, تو یہ جو جوڑنا ہے یہ ہے شفاعت. قرآن نے جو تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ائمہ کی شباہت اختیار کریں گے, اولیاء کی شباہت اختیار کریں گے, جو لوگ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی شباہت اختیار کریں گے, ان کے شبیہ ہوں گے, ان سے مماثلت اختیار کریں گے, ان کو اللہ تبارک و تعالی وہ مقام دے گا کہ وہ انبیاء, وہ اولیاء, وہ ائمہ ان کا ہاتھ تھامیں گے اور اپنی صف اور اپنی لائن میں اپنے ساتھ کھڑا کر دیں گے. اسی امام بارگاہ میں آپ دیکھتے ہوں گے شبیہیں موجود ہیں. یہ شبیہیں کیا ہیں؟ یہ کربلا کی شبیہیں ہیں. کربلا کی شبیہوں کا کیا مطلب ہے؟ کربلا میں جس طرح کے پرچم تھے آپ نے اس طرح کے پرچم بنا دیے, کربلا میں جس طرح کی تلواریں تھیں آپ نے اس طرح کی تلواریں بنا کر رکھ دی, شبیہ ہے. کربلا میں جس طرح سے آپ کو زریح نظر آئی آپ نے بعض امام بارگاہوں میں زریح بنا دی. کربلا میں جس طرح کا گھوڑا ذوالجناح کہلایا آپ نے اس کی ایک شبیہ بنا دی. آپ دیکھیں مماثلت, یہ مماثلت آپ نے پیدا کر کے کہا کہ یہ اس کی شبیہ ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اس تک رسائی حاصل کر سکیں, یہی ہے نا. لیکن اگر دونوں کے درمیان بعد المشرقین ہو, ادھر آپ کو گھوڑا نظر آئے اور آپ ادھر کوئی بھیڑیا لا کے رکھ دیں اور کہیں یہ شباہت ہے, یہ شباہت کبھی بھی نہیں ہو سکتی. وہاں پر آپ کو اونٹ نظر آئے اور یہاں پر آپ کوئی اور جانور لا کر کھڑا کر دیں, یہ اس کی شباہت ہے؟ نہیں, شباہت نہیں ہے. شباہت کے لیے ظاہری طور پر مماثلت پیدا کرنا ضروری ہے. لہذا جب ہم اپنی بات ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرتے ہیں تو وہاں پر جب شفاعت کی بات ہوگی تو پھر یہ بحث آئے گی کہ کیا آپ میں اور ان میں کوئی شباہت ہے یا نہیں ہے, آپ میں اور ان میں کوئی مماثلت ہے یا نہیں ہے. اب مماثلت کہاں پر ہوگی؟ بدن کے لحاظ سے؟ نہیں, بدن کے لحاظ سے تو کافر کا بدن بھی وہی ہے جو مسلمان کا بدن ہے, مشرک کا بدن بھی وہی ہے جو مسلمان کا بدن ہے, اللہ کے منکر کا بدن بھی وہی ہے جو ایک مسلمان کا بدن ہے. اس کا مطلب ہے شباہت بدن میں نہیں ہے. شباہت کس میں ہے؟ شباہت نمبر ایک فکر میں ہے, سوچ میں ہے. اس فکر اور سوچ کے نتیجے میں انسان کی روح کے اندر چینجنگ آتی ہے, لہذا یہ چینجنگ آپ کو تبدیل کر کے ان کے مشابہ بنا دے گی. اگر یہ چینجنگ آئے, فکر میں چینجنگ تبدیلی اور روح میں تبدیلی, اگر ان دو چیزوں کے اندر تبدیلی آ جائے تو یہ تبدیلیاں باعث بنیں گی کہ آپ کے اسی جسم سے, آپ کے انہی اعضاء اور جوارے سے, آپ کے انہی ہاتھ پاؤں سے, آپ کے اسی بدن کے مختلف اجزاء سے وہ افعال جنم لیں, وہ افعال سرزد ہو جو کہ ان ہستیوں سے سرزد ہوتے تھے جو افعال وہ ہستیاں انجام دیتی تھیں. اب ذرا سوچئے, وہ لوگ سچے تھے, وہ لوگ سچے تھے, نبی کریم کو صادق اور امین کہا گیا, لیکن کیا یہ صرف نبی کریم سے مختص تھا؟ نبی کریم کے بعد امیر المومنین کو دیکھیں, حضرت زہرا کو دیکھیں, امام حسن اور امام حسین کو دیکھیں, باقی تمام ائمہ اہل البیت کو دیکھیں, کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو صادق نہ ہو, جو امین نہ ہو, جو سچا نہ ہو, جو امانت دار نہ ہو؟ اگر وہ سچے اور امانت دار تھے تو ان کے پیروکاروں کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا کوئی کاذب اور کیا کوئی خائن ان کا پیروکار بن سکتا ہے اور شباہت ہو سکتی ہے؟ ایک خائن اور ایک کاذب کی شباہت کبھی بھی ایک سچے اور ایک صادق سے, ایک امانتدار سے نہیں ہو سکتی, چاہے وہ لاکھ کہتا رہے کہ میں ان کا ہوں. روح الگ الگ ہے. گندے برتن اور صاف برتن میں فرق یہی ہے, صاف برتن میں جو بھی ڈالو وہ پاک و پاکیزہ ہے, گندے برتن میں چاہے جتنا بھی صاف ترین اور پاک ترین چیز ڈالو وہ نجس ہو جائے گا, صاف کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ جو روح ہے یہ اگر پاکیزہ ہے تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کا جو بھی اس روح کے ضرب سے باہر نکلنے والا عمل ہے وہ پاک و پاکیزہ ہوگا. اور اگر یہ روح گندی ہے، یہ روح جس کو ظرف قرار دیا ہے، یہ اگر نجس ہے تو پھر اس نجس برتن سے جو بھی نکلے وہ نجس ہوگا، پاک و پاکیزہ نہیں ہوگا. اب ذرا غور کی جگہ ہماری اپنی زندگیوں میں، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، کیا واقعی بیوی شوہر کے حقوق اس طرح سے ادا کر رہی ہوتی ہے جس طرح سے اس کی ذمہ داری ہے؟ کیا شوہر بیوی کے حقوق اس طرح سے ادا کر رہا ہوتا ہے جس طرح سے شوہر کی ذمہ داری ہے؟ دو کلیگز ہیں ایک ہی دفتر میں، کیا وہ دونوں ایک دوسرے کے حق میں وہ تمام ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں جو ان پر واجب الادا ہیں؟ ایک مومن کی حیثیت سے کیا میں وہ ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں جو میری ذمہ داری ہے؟ کیا میں واقعی اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنے ذوی الارحام جن کو رحم کے لحاظ سے، شکم مادر کے لحاظ سے میرا رشتہ دار قرار دیا ہے قرآن نے، بھائی ہے، بہن ہے، والدین ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، اسی طرح سے سسرال والے، یہی رشتے ہیں، یہ سارے ذوی الارحام میں سے، ان ذوی الارحام کے حقوق کی ادائیگی میرے اولین فرائض اور میری ذمہ داریوں میں سے ہیں. کیا میں یہ فرائض بجا لاتا ہوں؟ کیا ایسا ہے کہ میرا بھائی مجھ سے راضی ہے اور میں اپنے بھائی سے راضی ہوں؟ کیا میری بہن مجھ سے راضی ہے اور میں اپنی بہن سے راضی ہوں؟ کیا والدین اگر زندہ ہیں تو وہ مجھ سے خوش ہیں اور میں ان کی خوشی کے اسباب فراہم کر رہا ہوں؟ اگر وہ مر چکے ہیں تو کیا ان کے مرنے کے بعد ان کے حقوق کی ادائیگی میں میں سستی تو نہیں برت رہا؟ کہیں میں کوتاہی تو نہیں برت رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جب زندہ تھے میں ان کی خوشی کے تمام اسباب مہیا کرتا رہا اور مرنے کے بعد ان کو بھلا دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب جب میرے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں تو ان کے بڑھاپے میں جس سہارے کی ضرورت ان کو ہے، جن میٹھے دو جملوں کی ان کو ضرورت ہے، جس خدمت کی ان کو ضرورت ہے، اس میں کیا میں کوئی اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں یا کہیں پر کوتاہی کر رہا ہوں؟ یہ میری ذمہ داریوں میں سے ہے، یہ میری ان ذمہ داریوں میں سے ہے جن کی ادائیگی کا میں پابند ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں جن ہستیوں کو مانتا ہوں انہوں نے عملاً یہ کر کے بھی دکھایا اور اس کو میرے لیے واجب الاتباع بھی قرار دیا. آپ اپنی ڈیل میں دیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پر حلال اور حرام کا ہم خیال نہیں رکھتے. وہ چھوٹی چیز انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے، کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. آپ صبح سے شام تک عبادتیں کرتے رہیں، صبح سے شام تک، رات میں آپ اگر ایک برائی کرتے ہیں تو آپ کی وہ باقی ساری عبادتیں اس برائی کی وجہ سے جل کر خاکستر ہو جاتی ہیں، ایک برائی کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ برائی کو آیات و روایات میں چنگاری اور آگ سے تشبیہ دی گئی ہے. کہا یہ آگ ہے، آگ جب جل اٹھتی ہے تو پھر سامنے موجود تمام چیزوں کو جلا دیتی ہے، کسی کو معاف کر کے کسی کو چھوڑتی نہیں ہے، تمام چیزوں کو جلا دیتی ہے. ایک شخص آیا نبی کریم کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے جیسے ہی بیٹھا کہا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نبی کریم بڑے خوش ہوئے، فرمایا کہ تم نے جنت میں اپنے لیے ایک باغ اگا لیا ہے ان دو جملوں کے ذریعے سے. بڑا خوش ہوا، کہا کہ یا رسول اللہ اگر ایسا ہے تو پھر تو میں نے باغات کے باغات، جنگل کے جنگل اگا دیے ہوں گے، اس لیے کہ میں صبح سے شام تک یہی کام کرتا ہوں. رسول اللہ مسکرائے، کہا کہ ہاں بے شک، لیکن ایک شرط ہے. وہ کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے تم ان باغات کو جلانے کے لیے چنگاری بھیج دو. کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کہا کہ اگر تم صبح سے شام تک یہ اعمال بجا لاتے رہو اور رات سے پہلے کوئی ایسا کام کرو جو کسی شخص کے دل کے دکھانے کا باعث ہو، ایسا کام کر دو جس سے کسی کو نقصان پہنچے، ایسا کام کر دو جس سے کسی کی حق تلفی ہو، حق ضائع ہو جائے، ایسا کام کرو جس کی وجہ سے کسی کا حق تمہاری طرف آ جائے اور تم اس کے حق کے بوجھ تلے دب جاؤ تو پھر یہی ایک گناہ کافی ہے تمہارے ان تمام جنگلوں کو جلانے کے لیے. اس لیے یہ آگ ہے, جب آگ بھڑکتی ہے تو پھر کسی چیز کو معاف نہیں کرتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جب خلق کیا ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ واقعی اس مقام تک پہنچ سکے. اور جو کمی ہوتی ہے انسان کی زندگی میں, بعض وقت کوتاہی ہو جاتی ہے, ان کوتاہیوں کے ازالے کے لیے ائمہ اطہار کا وجود ساتھ میں رکھ دیا کہ تم جب ایسی کسی کوتاہی کا ارتکاب کر بیٹھو اور تمہیں ندامت ہو تو فوراً جاؤ اس دروازے پر, ان کا دامن پکڑو, ان کے پیر پڑ جاؤ, معافی مانگو, ان کو اپنا وسیلہ بناؤ, اللہ سے توسل کرو, ان ہستیوں کے ذریعے سے کرو, معافی مانگو, درگزر کی درخواست کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ان تمام خطاؤں کو معاف کرے گا. اور صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ بہت بڑا کام کر دے گا. وہ کیا ہے؟ قرآن کریم اس حوالے سے جو تصور دیتا ہے انسان کو ایک ایسے رب کا, ایک ایسے خالق کا, ایک ایسے رازق کا تصور دیتا ہے جس سے زیادہ دنیا میں مہربان کوئی ہستی آ ہی نہیں سکتی اور ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے عام طور پر لوگوں سے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت, اللہ کے اندر جو محبت ہے اپنے بندوں کے لیے وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہے. سنا ہے آپ نے؟ جب یہ غلط ہے, اس کا کوئی تعلق حقیقی دنیا سے نہیں ہے. اصل بات کیا ہے؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے عیون اخبار رضا میں, اخبار رضا یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی روایات کی 2 جلدوں کی کتاب ہے عیون اخبار رضا, وہاں پر ایک روایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو آپ نام لیتے ہیں نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن اور الرحیم کہہ کر, تو یہ جو اللہ کی رحیمیت ہے, اللہ کی محبت ہے بندوں کی نسبت سے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں. کتنے؟ غور سے سنیے گا, جو لوگ تھک گئے ہیں وہ ذرا صلوات بھیجیں. اب جو لوگ نہیں تھکے وہ بھی ذرا صلوات بھیجیں. اب جو لوگ تھکے ہیں وہ بھی اور جو لوگ نہیں تھکے وہ بھی ذرا مل کے صلوات بھیجیں. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے 100 حصے ہیں. کتنے حصے ہیں؟ 100 حصے. فرمایا کہ اللہ نے اپنی ان 100 حصوں کی رحمت میں سے ایک حصہ, صرف ایک حصہ تمام مخلوقات کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے. تمام مخلوقات, یعنی جب سے وہ رب ہے, جب سے وہ خالق ہے, جب سے وہ رازق ہے, تب سے لے کر جب تک وہ رازق ہے, خالق ہے, رب ہے, ذرا تصور کیجئے اللہ کی مخلوقات کی 9, ان کی تعداد آپ گن سکتے ہیں؟ گن سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں ایک ایک کیڑا, میں ابھی کچھ دن پہلے کسی طبیب کے ساتھ تھا, کہنے لگا یہ جو جونک ہے, جونک ایک کیڑا ہے نا جو چمٹ جاتا ہے اور انسان کے جسم سے خون چوستا ہے, کہنے لگا کہ صرف اس ایک جونک کی 1250 قسمیں اللہ نے پیدا کی ہیں, صرف اسی ایک جونک. مکھیوں کی 100 قسمیں, مچھروں کی 100 قسمیں, باقی تمام جانوروں کی, جن جانوروں کو آپ جانتے ہیں, جنہیں آپ نہیں جانتے, نہیں دیکھا, نہیں واقف, وہ ان کے علاوہ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ اپنی خلقت کے روزے اول سے، یعنی جب سے اللہ نے مخلوق کو خلق کیا ہے اس وقت سے لے کر جب تک وہ خالق ہے، جب تک وہ رازق ہے، جب تک وہ رب ہے، تب تک آنے والی تمام مخلوقات کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت یا ایک حصہ تقسیم کر رکھا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک ماں خود جلتی ہے، مرتی ہے، اپنے بچے کو جلنے اور مرنے سے بچاتی ہے، چاہے وہ ماں انسان کی ماں ہو، چاہے وہ کسی حیوان کی ماں ہو. اب آپ سوچئے کہ وہ کتنا چھوٹا ذرہ آیا ہوگا اس ماں کے حصے میں ان اربوں نہیں کھربوں مخلوقات کے درمیان، کہ اس ایک ذرے کا نتیجہ یہ ہے کہ ماں خود مرتی ہے لیکن اپنے بچے کو مرنے نہیں دیتی. اگر آپ کو یاد ہو اس طرح کے واقعات بہت سارے ہوئے ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد ہے، روس میں آرمینیا میں ایک زلزلہ آیا تھا کوئی 25 سال پہلے 30 سال پہلے، مجھے یاد ہے اخبارات میں نے پڑھا، یہاں پر 25-30 سال پہلے کی بات ہے یا اس سے تھوڑا سا زیادہ. اس میں انہوں نے خبر دی کہ کوئی 15 دن کے بعد ایک ماں کو ملبے کے نیچے سے نکالا گیا تو ماں کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، 15 دن وہ ملبے کے نیچے رہی. اس کے سینے سے اس کا بچہ چمٹا ہوا تھا لیکن بچہ تر و تازہ اور زندہ تھا، ماں کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں. دونوں کو لے گئے، فوراً ٹریٹمنٹ ہوئی، تھوڑا سا ان کو علاج معالجہ، کھانا مانا، مقوی غذائیں، تو دونوں میں جان آئی، ماں بولنے کے قابل ہوئی. تو ماں کو انہوں نے دیکھا کہ اس کی 10 کی 10 انگلیاں زخمی ہیں. پوچھا کہ ذرا بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا. اس نے بتایا کہ جب زلزلہ آیا تو میرا گھر گر گیا، اوپر سے ملبہ آ گیا، میں ملبے کے نیچے دب گئی، بچہ میری آغوش میں تھا، اب جگہ اتنی تھی کہ میں ہل جل سکوں، اس سے زیادہ جگہ نہیں تھی. کہا پھر کیا ہوا، تمہارا بچہ زندہ، تم زندہ؟ کہا کہ میرے بچے نے جب رونا شروع کیا تو میں نے دیکھا نہ میں ہل سکتی ہوں، نہ میں کہیں جا سکتی ہوں، نہ کوئی کھانا دے سکتی ہوں، تو مجھے کچھ سجھائی نہیں دیا. میں نے وہیں پر دیوار کے ساتھ ایک پتری تھی اس سے اپنی انگلی کاٹی اور کٹی ہوئی انگلی اپنے بچے کے منہ میں دیا تاکہ وہ میرا خون چوسے اور زندہ رہے. روز کوئی ایک انگلی زخمی کر لیتی اور وہ زخمی انگلی اپنے بچے کو دیتی، وہ اس کو چوستا بچہ، اور اس طرح سے اس کو خوراک ملتی. 15 دنوں کے بعد ملبے کے نیچے سے نکالا گیا اور دونوں زچہ بچہ، ماں اور بچہ، دونوں ٹھیک ٹھاک تھے. یہ جو محبت اس ماں کے اندر ہے جو مسلمان نہیں ہے، یہ نہ کہیں کہ چونکہ وہ مسلمان ہے، نہیں، وہ ماں ہے، اس لیے اس نے اپنے آپ کو موت کی دہلیز تک پہنچایا لیکن اپنے بچے کی موت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. یہ جو رحمت ہے اس ماں کے اندر جس کو آپ مامتا کہتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے. اسی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کی تقسیم کے نتیجے میں وہ کھربوں 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 وہاں حصہ جو ہے جو اس ماں کے حصے میں آیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ماں اپنے لیے موت قبول کرتی ہے، اپنے بچے کے لیے قبول نہیں کرتی. امام سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ، پھر وہ جو 99 حصے ہیں رحمت کے وہ اس نے کس لیے رکھے ہوئے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھے ہوئے ہیں تاکہ آخرت میں جب اللہ کے وہ بندے جنہوں نے گناہ کیے، جنہوں نے عصیان کیا لیکن بعد میں پشتائے، اب اس پشتاوے کی وجہ سے جب وہ ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے نبی کریم کو وسیلہ بنا کر ان کی شفاعت طلب کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آئیں، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ان 99 حصے رحمتوں کو نچھاور کر کے ان گناہگاروں کو وہ مقام دے جو مقام انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اللہ کی رحمت اس لیے ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام کو مضبوطی سے پکڑو، ان کے ساتھ جڑے رہو، ان کو اپنے دلوں میں بساؤ، ان کی محبتوں کو اپنے دلوں میں زندہ رکھو، ہاں کہیں پر کوتاہی ہوئی تو فوراً پلٹ کر آؤ بھی. ایسا نہ ہو کہ یہ کہو کہ چونکہ ائمہ ہیں اس لیے میں آزاد ہوں، نماز نہ پڑھوں، روزہ نہ رکھوں، لوگوں کا حق کھاؤں، برائیاں کروں،
زبان استعمال کروں غلط جگہ پہ، کان استعمال کروں غلط جگہ پہ، لیکن چونکہ آئمہ ہے اس لیے کوئی مسئلہ نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تصور قرآن کا نہیں ہے، یہ تصور اہل البیت کا نہیں ہے. اہل البیت، مجھے آپ بتائیں اہل البیت دو افراد میں سے کس کو پسند کریں گے؟ اس کو جو پاکیزہ ہوگا یا اس کو جو نجس ہوگا؟ کس کو پسند کریں گے؟ وہ جو پاکیزہ ہوگا، اس لیے کہ وہ خود پاکیزہ ہیں. جو پاکیزہ ہیں وہ پاکیزہ کو پسند کرتے ہیں، جو نجس ہوتے ہیں وہ نجس کو پسند کرتے ہیں. لہذا اگر وہ پاکیزہ ہیں اور ہم ان کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی پاکیزہ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اسی طرح سے طاہر و مطہر ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اپنے اندر سے ان تمام نجاستوں کو پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں مہمان بنا کر بھیجا، لیکن ہمیں دو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، بہت بڑی دو نعمتوں سے، ایک یہی قرآن کریم اور دوسری نعمت اہل البیت کی نعمت. یہ جو آپ آج کی مجلس میں بھی کہیں آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، فاتحہ پڑھی ہوگی، اور کچھ پڑھ کر آپ نے ایصال کیا ہوگا، وہ آپ نے قرآن کا سہارا لیا، آپ نے مجلس رکھی اور اہل البیت کے ذکر کا سہارا لیا. یہ جو اہل البیت کا ذکر ہے، یہ صرف چسکا ہے یا پھر آپ اور مجھے اہل البیت سے جوڑنے اور ہمارے درمیان جو فاصلہ ہے اس فاصلے کو کم کرنے کا ذریعہ ہے؟ ہر وہ کام جو ہمیں اہل البیت سے جوڑ دے وہ نجات کا باعث ہے. یہ مجالس ذکر حسین ابن علی اور عشق جو ہمیں حسین ابن علی سے جوڑ دے، ائمہ اہل البیت سے جوڑ دے، یہ بہترین عبادت ہے، بہترین عبادت. اس لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیں تو جہاں پر آپ قرآن پڑھتے ہیں وہاں پر ذکر اہل البیت بھی کریں، ان کی محبتوں کو عام بھی کریں، ان کے کردار کو عام بھی کریں، ان کی سیرت سے آشنا بھی کریں، ان کی محبتوں کو دلوں میں پیدا بھی کریں. جب محبت پیدا ہوتی ہے تو اس محبت کا ایک سب سے کم اثر یہ ہے، سب سے کم اثر کہ جو آپ کا محبوب ہے آپ اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے کم ترین اثر یہ ہے. آپ ذرا خود غور کریں نا، آپ نے نوجوانوں کے چہروں پہ نوجوانوں کو دیکھا ہوگا، انہوں نے مختلف قسم کی بنیانیں اور شرٹیں پہنی ہوتی ہیں. کسی نے کسی کھلاڑی کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا ہے، اس کی شرٹ پہنی ہوتی ہے. کسی نے کسی ایکٹر کو آئیڈیلائز کیا ہوتا ہے، اس کی شرٹ پہنی ہوتی ہے. بعض لوگ جو معروف لوگ ہیں، مشہور لوگ ہیں، ان کی نقالی کرتے ہوئے بہت فخر محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وہ کمال سمجھتے ہیں، اس کو وہ فضیلت سمجھتے ہیں. فضیلت وہ ہے جو اہل البیت نے کر کے دکھائی ہے، فضیلت وہ ہے جو اہل البیت کے کردار کے نتیجے میں ہم تک پہنچی ہے. جو چیز وہاں سے ہمیں ملے وہ ہے قابل اتباع، چونکہ وہ نور ہیں. ذکرکم نور، ان کا ذکر بھی اسی لیے نور ہے. وجودہم نور، ان کا وجود بھی اسی لیے نور ہے. حبہم نور، ان کی محبت اور ان کا حب بھی اسی لیے نور ہے. جہاں پر ان کا تذکرہ اس طرح سے آئے گا دلوں کو نورانی کرے گا، جو دل نورانی ہوگا وہ خود بخود ان سے جڑتا چلا جائے گا، جڑتا چلا جائے گا. لہذا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نجات کا ذریعہ ہے، حسین ابن علی کی محبت نجات کا ذریعہ ہے، نجات کا. ائمہ اطہار کی محبت نجات کا ذریعہ ہے، صرف شیعوں کے لیے نہیں، جو بھی ان سے جڑ جائے، جو بھی جڑ جائے، چونکہ وہ فیض بے قراں ہیں. میں اہل سنت دوستوں کے درمیان اچھا خاصا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رول پلے کرتا ہوں. تو ابھی کچھ عرصے پہلے کچھ دوستوں کو میں نے بھجوایا تھا، میں نے کہا جا کے زیارت کر کے آؤ اور اپنے امام کی بارگاہ میں ذرا اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر ان سے ذرا انسیت پیدا کر کے واپس آ جاؤ. ایک پورا گروہ تھا، ایک صاحب جو خود مولانا سمیع الحق کے مدرسے کے فارغ التحصیل تھے، وہاں سے انہوں نے علوم حدیث پر 8 سال لگائے تھے، 40 سال ان کی عمر ہوگی تقریباً، واپس آئے کہنے لگے کہ میں امام رضا کی بارگاہ میں جب گیا تو بے اختیار میں رویا تڑپا. 2-3 گھنٹے جب وہاں پر رہا تو میرے ساتھ جتنے گروپ کے لوگ تھے سب بے اختیار زار و قطار رو رہے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ باقی شیعہ حضرات جو یہاں پر آئے ہیں وہ اس طرح سے رو نہیں رہے، ہمیں اپنے آپ پہ حیرت ہو رہی تھی. میں بہت مختصر کر رہا ہوں چونکہ لمبا قصہ ہے، کہنے لگے میں نے وہاں پر امام سے کہا کہ میری شادی کو 18-19 سال ہو چکے ہیں, مجھے کوئی میرے پاس کوئی بچہ نہیں آئے, میری بیوی بھی پریشان ہے, میں بھی پریشان ہوں, مجھے بچہ چاہیے, ایسا نہ ہو کہ میں یہاں سے واپس جاؤں لیکن خالی ہاتھ جاؤں. میں نے یہ دعا کی, نکلا. اگلے مہینے ڈاکٹر نے 19 سال کے بعد ہمیں خوشخبری دی کہ آپ صاحب اولاد ہو گئے ہیں. اور پھر میں نے دیکھا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں, کہنے لگا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ اے فلان, نام لیا, کہا کہ اے فلان ہم نے اللہ کی اجازت سے تمہیں 2 بچے دیے ہیں, ایک ابھی ایک بعد میں. کہنے لگا کہ اب جو بچہ اللہ نے دیا, جو اولاد دی, وہ بچی تھی. جب بچی تھی تو میں نے اس کا نام علی ابن موسر رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر بنت علی رکھا ہے, اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ دوسرا بچہ بھی آئے گا, چونکہ وعدہ ان پاکوں اور سچوں کا ہے. لہذا میں نے اس کے لیے سوچ رکھا ہے کہ جب بیٹا آئے گا تو اس کا نام ابن علی رکھوں گا. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, یہ رحمت کا دروازہ ہے. اس دروازے پر کوئی بھی آئے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا. لہذا کہا گیا ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے بھی جب مجلسوں کا انعقاد کرو تو ان کا تذکرہ کرو, ان کی محبت پیدا کرو, لوگوں کو ان سے جوڑ دو. جب جوڑ دو گے تو فاصلے مٹ جائیں گے, لوگ ان کی پیروی کریں گے, جیسے جیسے پیروی کریں گے ویسے ویسے نجات کی طرف سب گامزن رہیں گے, نجات ان کے مقدر میں ہوگی. لہذا یہ جو مجالس ہیں یہ اسی لیے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو لوگ ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے چمٹے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے دلوں کو ان کا گھر بنائیں, ائمہ ہدا بھی ان کو رہنمائی فراہم فرماتے ہیں اور وہاں پر بھی ان کی نجات بہت آسان ہو جاتی ہے. لیکن جو لوگ یہ کام نہیں کرتے, اس طرف توجہ نہیں دیتے, وہ پھر اسی حساب سے ان کا کام بھی لمبا ہو جاتا ہے. شیخ جعفر شوستری کا نام آپ نے شاید سنا ہو, بہت بڑے مجتہد ہیں, تقریباً کوئی 300 سال پرانے, بہت بڑے مجتہد, اپنے زمانے کے مرجع تقلید اور بہت بڑی ہستی, جنہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب لکھی اور کہنے لگے کہ یہ کتاب مجھ پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے انعام ہے, چونکہ اس میں ایسی باتیں ہیں جو کبھی اس سے پہلے کسی نے نہیں کہیں. کہنے لگے یہ سارا اللہ کی طرف سے تھا. کہتے ہیں ایک دن میں سو گیا, آدھی رات میں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں عالم محشر میں صف میں کھڑا ہوں اور سامنے حساب و کتاب کے مختلف کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں. ایک کاؤنٹر پر لکھا ہوا ہے, دروازے ہیں, ایک دروازے پہ لکھا ہوا ہے باب الفقہا, ایک دروازے پر لکھا ہوا ہے باب الحفاظ, ایک دروازے پر لکھا ہوا ہے باب الحجاج, ایک دروازے پر لکھا ہوا ہے باب الصائمین, ایک دروازے پر لکھا ہوا ہے باب الحسین. مختلف دروازے ہیں اور ان پر کوئی نہ کوئی نام لکھا ہوا ہے. میں ایک دروازے پر گیا جس پر لکھا ہوا تھا باب الفقہا, یعنی مجتہدین کا دروازہ. کھڑا رہا, میری باری نہیں آئی. بہت ٹائم گزر گیا, میں نے محسوس کیا کہ یہاں پر تو میری باری کئی سال نہیں آئے گی, چونکہ قیامت کا دن 50,000 سالوں کے برابر ہے اس دنیا کے, قرآن کہتا ہے. کہنے لگے بہت ٹائم گزر گیا, باری نہیں آئی. میں نے دیکھا سامنے جو باب الحسین لکھا ہوا ہے اس دروازے پر لوگ بہت تیزی سے آتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں. میں نے یہاں پر یہ لائن چھوڑ دی, اس لائن پہ چلا گیا, کچھ ہی دیر میں میری باری آ گئی. جیسے ہی میری باری آئی, میں جب دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا ابا عبداللہ الحسین تشریف فرما ہے, ساتھ میں حضرت عباس علمدار کھڑے ہیں. میں نے سلام کیا, آپ نے جواب دیا. میں نے اجازت چاہی تو فرمایا کہ تم تو فقہا اور مجتہدین میں سے تھے, اس لیے تمہارا دروازہ تو ادھر بنتا ہے, تم ادھر کدھر آ گئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ, میں جہاں پر فقیہ ہوں, جہاں پر مجتہد تھا, وہیں پر آپ کا ذکر بھی میں کرتا رہتا تھا اور آپ کے نام کی مالا جپتا تھا, آپ کے نام کی مجلسیں پڑھتا تھا, آپ کے نام کی مجلسوں میں شریک ہوتا تھا. جہاں میں ایک فقیہ ہوں وہیں پر آپ کا ایک محب بھی ہوں اور آپ کا ایک عزادار بھی ہوں. جب یہ کہا امام مسکرائے, کہا کہ آ جاؤ داخل ہو جاؤ. جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا میری آنکھ کھل گئی, تب مجھے پتا چلا کہ سب سے زیادہ تیز رفتار شفاعت کا دروازہ حسین ابن علی کا دروازہ ہے. سب سے زیادہ تیز رفتار اور مؤثر دروازہ کس کا دروازہ ہے؟ حسین ابن علی کا دروازہ ہے. یہ یاد رکھیے گا, چونکہ اذان مغرب قریب ہے, میں دو چار جملے مصائب کے عرض کروں. یہ جو کربلا والوں کا تذکرہ ہے نا, اس تذکرے کے نتیجے میں جب دل نرم پڑ جاتے ہیں اور دلوں کے اندر ایک درد اٹھتی ہے, تو یہ درد انسان کے اندر موجود تمام کثافتوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. یہ جو چند آنسو انسان کی آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں, چند آنسو, یہی آنسو اس کے اندر کی نجاستوں کی تطہیر کا باعث بنتے ہیں. یہی آنسو اس کو اس گند کی زندگی سے نجات دلا کر پاکیزہ اور طاہر زندگی میں داخل کرنے کا باعث بنتے ہیں. اس لیے ذکر حسین بھی اور عزاداری حسین بھی, اس کو اپنی زندگی کا حاصل اس طرح سے بنا لیں کہ واجبات کی ادائیگی کے ساتھ اس فریضے کی ادائیگی میں کہیں پر بھی کوئی کوتاہی نہ ہو, کوئی کوتاہی نہ ہو. جہاں پر آپ اخلاص کے ساتھ جا کر یہ کام کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا. لیکن عزاداری سید الشہداء میں اخلاص ضروری ہے. نام و نمود نہیں, پیسہ نہیں, شہرت نہیں, اشتہار نہیں, بڑے بڑے بینرز نہیں, یہاں پر آپ کا اخلاص چاہیے. اگر آپ کا دل واقعی پاک و پاکیزہ ہے اور ان کے درد سے لبریز ہے, تو یقین جانیے آپ کی نجات یقینی ہے. میں دو واقعات عرض کروں گا, گفتگو ختم. آیت اللہ کوسری, استاد کوسری بہت بڑے نام ہیں, بہت بڑے, ان کا انتقال ہو گیا. وہ یہ فرماتے ہیں, بہت بڑے ذاکر تھے, بہت بڑے خطیب تھے, اور جب وہ پڑھتے تھے تو پھر مجمع لرزتا تھا, اس طرح سے وہ پڑھتے تھے. امام خمینی کی بارگاہ میں وہ اکثر پڑھتے تھے, میں کئی دفعہ ان کو وہاں پر سن چکا ہوں. خود کہنے لگے کہ نو محرم کا دن تھا, نو محرم ظاہر ہے بہت بڑا دن ہے عزاداری کے حوالے سے. کہنے لگے بہت مصروف میرا دن تھا, صبح سے رات تک مختلف جگہوں میں میری مجلسیں تھیں, بڑے بڑے اجتماعات تھے. گھر سے نکلا, گلی کے نکڑ پہ پہنچا تو میں نے دیکھا چند بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان بچوں نے دو چار اینٹیں رکھ کر ایک جگہ بنائی ہوئی ہے, دیوار پہ ایک سیاہ کپڑا لٹکا دیا ہے اور لکھا ہے امام بارگاہ. کہتے ہیں وہاں پر رسم ہے, چھوٹے بچے یہ کام کرتے ہیں, پھر وہاں پر پانی رکھ دیتے ہیں, چائے رکھ دیتے ہیں. کہنے لگے میں نے دیکھا بچوں نے یہ کام کیا ہے اور امام بارگاہ بنائی ہے. میں گزرنے لگا, میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ دو جملے ذکر حسین کے یہاں پر پڑھ کے چلے جائیں. کہتے ہیں میں بڑا سٹ پٹایا, میں نے کہا بھائی بڑے بڑے اجتماعات چھوڑ کے میں کیسے یہاں پر رکوں. کہا دو جملے پڑھ دیں. بچے جو ہیں وہ لٹک گئے میرا دامن پکڑ کے, میری ابا پکڑی. میں مجبوراً رک گیا, پتھر کے اوپر بیٹھ گیا. بیٹھ کے کربلا کی طرف رخ کر کے میں نے کہا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یہ چار جملے میں نے کہے. جیسے ہی کہے یہ بچے بڑے خوش ہوئے. میں اٹھنے لگا تو بچوں نے کہا کہ چائے پی کے جائیں. چائے مجھے دی میلے سے برتن میں. میں نے چائے کی کیفیت دیکھی, میں نے ایک طرف انڈیل دی, ان کو بتائے بغیر انڈیل دی, اٹھ کھڑا ہوا, ان سے اجازت لی, میں نکل گیا. رات جب میں واپس گھر پہنچا تھک ہار کر, وضو کر کے ذکر پڑی, جا کے بستر پہ لیٹ گیا, سو گیا, تو میں نے خواب میں دیکھا بی بی تشریف لائیں. بی بی نے کہا کہ بیٹا سید تھے, بیٹا تم نے آج بہت ساری مجلسیں پڑھی لیکن تمہاری کوئی مجلس ہماری بارگاہ میں قبول نہیں آئے ایک کے علاوہ. میں نے پوچھا کہ بی بی وہ کون سی مجلس ہے؟ فرمایا کہ وہ وہی مجلس ہے جو تم نے ان چھوٹے بچوں کے درمیان پڑھی تھی. جب انہوں نے یہ فرمایا تو میں نے عرض کیا بی بی وہ جہاں پر میں نے صرف چار جملے کہے. ہاں, کہا کہ وہی چار جملے جو تم نے اس اخلاص کے ساتھ پڑھے تھے وہی قابل ہے ہماری بارگاہ میں اور ہم نے اس کو قبول کیا ہے. لیکن مجھے یہ بتاؤ وہ جو بچوں نے چائے تمہیں دی تھی وہ تم نے انڈیل کیوں دی زمین پر؟ کہتے ہیں میں نے پوچھا بی بی وہ کیوں؟ کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی؟ وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی, تم نے وہ چائے انڈیل دی, گویا میرے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چائے انڈیلی ہے. یاد رکھیے یہ جو ذکر حسین ابن علی ہے, یہ ذکر اس دنیا میں بھی نجات کا باعث ہے اور اس دنیا میں بھی نجات کا باعث ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے, ہمیں حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار بننے کی سعادت نصیب فرمائے, ہماری دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی حسینی بن کر جینے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مرحوم کو, مرحوم عطرت جعفری صاحب کو اہل البیت کی بارگاہ میں مقام اور منزلت عطا فرمائے. ان کی اس آخری زیارت کو جو انہوں نے اربعین میں کی, ہم ساتھ میں تھے اور پیدل ساتھ میں چلتے رہے نجف سے لے کر کربلا تک, اور کبھی اکیلے کبھی ہمارے ساتھ چونکہ بوڑھے تھے, لیکن بہرحال انہوں نے ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں کیا کہ وہ کسی گاڑی میں جائیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی اس آخری عاشقانہ زیارت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کی قبر کو اہل البیت کی نورانیت سے منور فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے گزر جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام اسیروں کو جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے, تمام بیماروں کو شفا یابی نصیب فرمائے, جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے, جو لوگ مہمان ہیں ان کی مغفرت کر کے دنیا سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اس مجلس اور محفل میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب کی شفاعت اور ان کی گناہوں کی مغفرت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کو اہل البیت کے ساتھ جینے کی اور انہی کے نقش قدم پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ امام عصر کو ہم سے راضی فرمائے, ان کے ظہور میں تاجیل فرمائے, اور ہمیں اپنے وقت کے امام کے دوش بدوش اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین, وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. تمام مرحومین کے لیے اور خصوصی طور پر مرحوم عطرت جعفری صاحب کے لیے سب مل کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی اور تین دفعہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت فرمائیں.